لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فیضان فتاوی رضویہ شریف کا سلسلہ ہے. فتاوی رضویہ شریف کی دسویں جلد کتاب الزکات سے کچھ مسائل کا بیان کیا جائے گا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا فتاوی رضویہ شریف بیسیوں علوم کا جامع اور ہزارہا علمی اور تحقیقی مواد پر مشتمل ہے. بیسیوں کی تعداد میں اس میں تحقیقات، 200 سے زیادہ اس میں رسائل اور ہزارہا فتاوی اور تقریباً 20,000 سے زیادہ مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. 30 جلدوں پر مشتمل یہ فتاوی اردو زبان کا سب سے ضخیم ترین فتاوی ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اصول فتوی، یعنی وہ اصول کے جن کو سامنے رکھ کر فتوی لکھا جاتا ہے، اور اسلامی عظیم فقہا نے آج تک فتوی لکھنے کے جو اصول مرتب فرمائے، فتاوی رضویہ شریف ان تمام اصولوں پر مشتمل اور ان کو اس قدر کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو فتوی لکھنے کے اصول سیکھنا ہو تو جو بنیادی اہلیت اور صلاحیت فتوی نویسی کے لیے چاہیے، اس کے بعد اگر وہ فتاوی رضویہ شریف کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو اسے فتوی نویسی کے تمام اصول فتاوی رضویہ شریف سے بڑی اچھی مشق کے ساتھ مل جائیں گے. فقہ کرام کی کتابوں میں مسائل کے دو طریقے ہیں. جو بڑے بڑے فقہاء کرام گزرے ہیں، جو اجتہاد کے کسی مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور جن کی فقاہت اپنے زمانے میں اور اپنے ماں بعد آنے والوں کے اندر ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، ان فقہاء کرام کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، وہ اصول کسی مجتہد نے بیان کیا، وہ اصول مجتہد کے شاگردوں میں سے کسی نے وضع کیا، یا اس کے بعد والوں نے وہ اصول بنایا، ایک قاعدہ کلیہ بنایا. اب عظیم فقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس اصول کو سامنے رکھے، اس سے جزئیات کا استخراج کرتا ہے، یعنی اس سے دیگر مسائل اخذ کرتا ہے. ایک اصول بن گیا، اس اصول سے بہت سارے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے، بہت سارے مسائل کو حاصل کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جزئیات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. کتب فقہ کے اندر ایک کتاب ہے، فتاوی شامی ہے، فتاوی عالمگیری ہے، فتح القدیر ہے، ہدایہ ہے، اس کے علاوہ بنایہ، عنایہ، کفایہ، مختلف کتابوں کے نام ہیں. ان کتابوں میں ایک موضوع سے متعلق مسائل کا بیان ہے. اب وہ جو مسائل کا بیان ہے وہ مسائل منتشر ہیں، اور یہ مسائل، ان مسائل کا یہ حکم کیوں ہے، ان کا کوئی اصول بیان نہیں کیا گیا. ان تمام جزئیات کو سامنے رکھ کر، ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول بنا لینا، یہ بہت بڑا کام اور عظیم فقاہت کی دلیل ہوتا ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی میں یہ دونوں چیزیں بکثرت موجود ہیں کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ ایک اصول بیان فرماتے ہیں، اس اصول سے جو مسائل نکالے جا سکتے ہیں، اس اصول کو سامنے رکھ کے جو مسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں، اعلی حضرت علیہ رحمہ ایک اصول سے فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں ان مسائل کو بیان فرماتے ہیں. پہلی جلد میں، دوسری میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تجارت میں، اجارے میں، دیگر مسائل کے اندر بار بار اس اصول کو بیان کیا جاتا ہے اور اس اصول سے مسائل کو حاصل کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑی چیز فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کے ایک موضوع سے متعلق بہت سارے مسائل، ان مسائل کا ایسا اصول بنا دیا جائے کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو یاد کر لے، ان اصولوں کو سمجھ لے، تو ان اصولوں کی وجہ سے ہزاروں نت نئے پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکے. چنانچہ فتاوی رضویہ شریف اس کی بیسیوں مثالیں ہیں. بکثرت رسائل فتاوی رضویہ شریف کے ایسے ہیں کہ وہاں پر مسائل کو اعلی حضرت نے جمع کیا، پھر ان کا ایک اصول بنا دیا، اور اصول بیان کر کے اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور مختلف مثالوں کو اس پر منتبی کرنے کی کوشش کی جائے. تو اگر وہ اصول اچھی طرح منضبط ہو جائے, اچھی طرح یاد ہو جائے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اصول سمجھنے والا ہزاروں مسائل کا حکم صرف اس ایک اصول کی وجہ سے سمجھ سکتا ہے. تو اس کی مثالیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مختلف سلسلوں کے اندر بیان کریں گے. یہاں پر کتاب الزکات میں فتاوی رضویہ شریف دسویں جلد کتاب الزکات, اس میں بہت سارے رسائل ہیں زکات کے بارے میں. اس کے اندر پانچ رسائل ہیں, دیگر رسائل بھی ہیں زکات کے بارے میں پانچ رسائل. اس میں پہلا رسالہ ہے تجلی المشکات. تجلی المشکات لی اناری اسئلتی زکات, جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ زکات کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے چراغ کی چمک. یہ سوال یہاں پر ایک بہت عظیم ہستی نے اعلی حضرت علی رحمہ سے سوال کیا. سوال بھیجنے والے ہیں حضرت سید حسین حیدر میاں دامت برکاتہم العالیہ. یہ اعلی حضرت علی رحمہ کے پیر خانے یعنی مرحرہ شریف کے ساتھ ان کا تعلق. انہوں نے چند سوالات بھیجے جو سوالات انتہائی اہم, مفید, عام طور پر پیش آنے والے اور ان میں بہت سارے جزئیات وہ یعنی بہت ساری صورتیں وہ کہ جن کے بارے میں علماء اور عوام پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے ان اصولوں کی روشنی, ان کے اصول بنائے اور اصولوں کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب دیا. پہلا سوال یہ تھا, سائل فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین لطف اللہ بہم اجمعین, ان مسائل میں زکات بتدریج دی جائے یا یک مشت دینے میں کیا نقصان ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص پہ 10,000 روپے زکات لازم ہوئی. اب یہ 10,000 کی رقم یک مشت یعنی پوری کی پوری دے دے گا, یا اسے یہ بھی اجازت ہے کہ 1,000 روپے آج دے دیا, 1,000 روپے 10 دن کے بعد دے دے, 500 روپے پھر دے دے, یعنی یوں بتدریج تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دیں. یہ سوال ہے. اس کے بارے میں اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زکات پیشگی ادا کرتا ہے یعنی ہنوز حولانے حول نہ ہوا کہ وجوب ادا ہو جاتا, خیوں کہ ابھی نصاب نامی فارغ عن الحوائج کا مالک ہوئے سالے تمام نہ ہوا, یا یوں کہ سالے گزشتہ کی دے چکا ہے اور سالے رواں ہنوز ختم پر نہ آیا, تو جب تک انتہائے سال نہ ہو بلا شبہ تفریق و تدریج کا اختیار کامل رکھتا ہے, جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حولان حول سے پہلے زکات واجب الادا نہیں ہوتی. تو ابھی شرع اس سے تقاضا ہی نہیں فرماتی, یک مشت دینے کا مطالبہ کہاں سے ہوگا؟ یہ پیشگی دینا تبرو ہے, ولا جبرا علی المتبرع وہذا ظاہر جدا. اور اگر سال گزر گیا اور زکات واجب الادا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی, بلکہ فوراً تمام و کمال زر واجب الادا ادا کرے کہ مذہب صحیح و معتمد و مفتا پر ادائے زکات کا وجوب فوری ہے, جس میں تاخیر باعث گناہ. ہمارے آئمہ ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تصریح ثابت. یہ خلاصہ کلام اعلی حضرت رحمہ کے فتوے کا. اس کے بعد اعلی حضرت رحمہ نے اس پر حوالے بیان کیے, مختلف کتابوں سے بیان فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں بھی لکھا ہے, فلاں میں بھی لکھا ہے, فلاں میں بھی لکھا ہے. جو خلاصہ کلام اس مسئلے کا ہوا وہ میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے حوالے سے اپنے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے اس گناہ میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہوا کہ زکات فوری طور پہ ادا کی جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے دی جائے, اس میں دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یکم رمضان المبارک کو کوئی شخص نصاب کا مالک ہوا, یعنی اتنی مقدار رقم کا یا مال تجارت کا یا سونے کا یا چاندی کا مالک ہوا کہ جس پر زکات لازم ہو جاتی. تو اب یہاں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگلا رمضان المبارک نہیں آیا, یعنی ابھی اس رقم پر سال پورا نہیں ہوا. جب تک کسی نصاب پر, کسی مال زکات پر یعنی جس سے زکات دی جائے, اس پر سال پورا نہ ہوا ہو تو اجازت ہے کہ مقدار زکات ساری کی ساری ادا کر دی جائے, اور یہ بھی اجازت ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دی جائے. اب مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, ₹1,00,000 کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے 2,500 روپے، 2,500 روپے اس پر زکات لازم. اب 2,500 روپے زکات لازم ہے، رمضان المبارک اگلا نہیں آیا. اب اگر چاہے تو کوئی آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ 2,500 روپیہ زکات کا فل فور ادا کر دے، یعنی پورے کے پوری رقم جو ہے وہ دے دے. اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ زکات کی پوری رقم نہ دے. مثال کے طور پہ محرم ہے، محرم کے مہینے میں 500 روپیہ دے دیا، سفر کے مہینے میں 500 دے دیا، ربیع الاول شری میں 1,200 روپیہ دے دیا زکات کے طور پہ، یوں دیتا رہا. اب یکم رمضان المبارک سے پہلے پہلے اس نے اپنی تمام زکات یعنی 2,500 روپیہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ سال پورا ہو چکا، یکم رمضان المبارک آ چکا، اب اس کے مال پر سال گزر گیا، اب اس پہ زکات فرض ہو گئی. جب زکات ایک مرتبہ فرض ہو چکی، اب اس کے بعد اسے اجازت نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ یکم رمضان کو 500 روپیہ دے دیا اور 10 رمضان المبارک آیا تو مزید 500 روپیہ دے دیا، 15 رمضان کو مزید 500 روپیہ دے دیا، عید والے دن جو بقیہ زکات بنتی تھی وہ ادا کر دی. یعنی تدریجن تفریق کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو دینا ہے، اب اس کی اجازت نہیں. تو مسئلے کی دو صورتیں بنی کہ سال پورا ہونے سے پہلے اگر تھوڑی تھوڑی کر کے زکات دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن جب سال پورا ہو چکا اب پوری کی پوری زکات یک مشت اکٹھی ادا کرنا ضروری ہے، اب اس کے اندر تاخیر نہیں کر سکتے. اگر تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اعلی حضرت علیہ الرحمہ اس پر فرماتے ہیں کہ جو اس میں تاخیر کرنے والا ہے، آئمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی مردود ہے اور وہ گناہگار ہے. اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں ایک اور اہم خصوصیت جو فتاوی رضویہ شریف کے کئی فتاوی میں ہمیں نظر آتی ہے، جیسے یہاں پر یہ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ زکات جب لازم ہو جائے تو زکات لازم ہونے کے بعد اس کو یک مشت ادا کرنا ضروری ہے، اور سستی کرنا تاخیر کرنا یہ درست نہیں. اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اعلی حضرت صرف فتوا نہیں دیتے اور صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے، بلکہ مسئلے کے متعلق اگر سائل کو سوال کرنے والے کو کوئی نصیحت کی جا سکتی ہے، کوئی نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے، کوئی بزرگان دین کا واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کے سامنے ترغیب کی شے بیان کی جا سکتی ہے، تو اعلی حضرت علیہ رحمہ اس کا بھی بیان فرماتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تاخیر زکات کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نفس پر اعتماد کسے ہے. ایک آدمی پر زکات لازم ہے، اس نے سستی کی، کرتا رہا، کافی عرصہ گزر گیا، اگلی زکات بھی لازم ہو گئی، پھر کہا چلو اگلے سال دے دوں گا، یوں تاخیر کرتا رہا. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نفس پر اعتماد کسے ہے، فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. ممکن ہے کہ شیطان بہکا دے، اور آج جو قصد ادا ہے کل یہ بھی نہ رہے. اس کے بعد اعلی حضرت رحمان نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں سیدنا و ابن سیدنا، امام ابن الامام، کریم ابن الکرام، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبائے نفیس بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے راہ خدا میں دیجئے. فوراً خادم کو آواز دی، یعنی وہیں طہارت خانے سے خادم کو آواز دی. خادم قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے یعنی امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبائے معلہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دیا. جب باہر رونق افروز ہوئے، طہارت خانے سے باہر تشریف لائے، خادم نے عرض کی کہ اس درجہ تعجیل یعنی جلدی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کیا معلوم تھا کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. سبحان اللہ، یہ ان کی احتیاط ہے جو انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی بلا شبہ میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں چلے گی کی آہوش میں پلے، اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے، یعنی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوی تم سے پلیدی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک فرما دے، تو جن کی شان میں اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی تاخیر برداشت نہیں کرتے اور اپنے اوپر وہ یہ وسوسہ کرتے ہیں، اپنے اوپر اس بات کا اندیشہ کرتے ہیں کہ کہیں شیطان ہماری نیت میں تبدیلی نہ لا دے، تو فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ دے دیتے ہیں۔ پھر ہم، یعنی اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ہم کہ سخرائے دستے شیطان ہیں، شیطان کے ہاتھوں مسخر ہیں کہ ہمیں جدھر چلانا چاہتا ہے چلا دیتا ہے، تو پھر ہم کہ سخرائے دستے شیطان ہیں کس امید پر بے خوف و مطلق العنان ہیں، وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وہ امر بالمعروف، وہ نہی عن المنکر، وہ واضح النصیحت، وہ فتوے کے اندر امت کی خیر خواہی ہے کہ بار بار اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو تو اب اس میں تاخیر نہ کی جائے، جب کوئی شے ہمارے اوپر لازم ہو جائے تو اب اس میں تاخیر نہ کریں کہ شیطان کب ہماری نیت میں تبدیلی لا دے، جو ہمارے خون کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے ہمارے بدن میں خون دوڑتا ہے، تو شیطان کس وقت اپنا جال پھیلا کے ہمیں اس میں پھنسا لے، اس سے پہلے پہلے جب دل کے اندر ادائیگی کا قصد مسمم ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے، تو فوری طور پہ زکات کو ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اسی رسالے کے اندر جو تجلی مشکات کے نام سے ہے، اس میں ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس مسئلے پر اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی جو تحقیق ہے، بطور خاص اس تحقیق کے حوالے سے بیان کرنا ہے، نفس مسئلہ واضح ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا سادات کرام کو زکات دی جا سکتی ہے، یعنی سادات کرام کو زکات دے سکتے، یعنی یہاں سادات کرام کا لفظ ہے، ورنہ یہ حکم تمام بنی ہاشم کے لیے ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اولاد کے لیے نہیں بلکہ بنی ہاشم کے لیے یہ حکم ہے۔ بنی ہاشم کون ہے؟ اس کی اعلی حضرت رحمہ نے وضاحت فرمائی۔ اعلی حضرت اب اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہم ہدایت الحق والصواب، زکات سادات کرام و سائر بنی ہاشم پر حرام قطعی ہے، جس کی حرمت پر ہمارے آئمہ سلافہ بلکہ آئمہ مذاہب اربع، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع قائم۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں فرماتے ہیں، اتفق الائمۃ الاربعۃ علی تحریم صدقۃ المفروضۃ علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب و ہم خمس بطون، آل علی و آل العباس و آل جعفر و آل عقیل و آل الحارث بن عبد المطلب، ھذا من مسائل الاجماع والاتفاق۔ فرماتے ہیں کہ با اتفاق آئمہ اربع بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر صدقہ فرضیہ حرام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پانچ خاندان ہیں، آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب۔ اب یہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ایک فتوے کا خلاصہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اب چونکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ سادات کرام یعنی سید زادوں کو زکات نہیں دے سکتے، اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا تھا اور اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی بیان کی کہ سادات کرام بھی زکات لے سکتے، اس پر اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے فقہ حنفی، احادیث مبارکہ، عظیم فقہا کے اقوال اور آئمہ اربعہ کو سامنے رکھ کر جو فتویٰ تحریر فرمایا ہے اس کی جامعیت کی طرف آپ نظر کیجئے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی عبارت، پھر کتنی حدیثوں سے استدلال کیا، کتنے صحابہ کرام سے روایتیں بیان کی، کتنے فقہاء کرام کا بیان کیا، اور اس کے بعد ان کے کتنے جزئیات اور ان کے کتنے حوالے بیان کیے، اس کو آپ سامنے رکھیے۔ فرماتے ہیں، اول تا آخر تمام متون مذہب قاطبتن، یعنی فقہ حنفی کی تمام جو متن کی کتابیں، جو مختصر کتابیں، ان تمام کی تمام کتابوں میں بے شذوز شاذ، عامہ شروح معتمدہ و فتاوی مستندہ اس حکم پر ناطق، اور حضور پرور سید السادات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متواتر حدیثیں اس باب میں وارد، اس وقت جہاں تک فقیر کی نظر ہے۔ اب اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی فقاہت اور علمیت کو آپ دیکھیے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جہاں تک فقیر کی نظر ہے، 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس مضمون کی حدیثیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اب اعلی حضرت ایک تو اس صحابی کا نام بتاتے ہیں کہ جس نے اس مسئلے میں حدیث روایت کی کہ سادات کرام کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پہلے صحابہ کرام کا نام لیا، پھر ہر صحابی سے کس کس محدث نے حدیث کو روایت کیا اس کو بیان کیا، اور بعض جگہ پر یہ بھی بیان کیا کہ حدیث کو کس طرح روایت کیا، حدیث صحیح کے طور پہ، حدیث حسن کے طور پہ، حدیث ضعیف کے طور پہ، حدیث مرسل کے طور پہ، حدیث مرفوع کے طور پہ، سند موقوف ہے، سند منقطع ہے، سند مقطوع ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے اعلی حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ احمد والبخاری ومسلم، ان سے امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. نمبر دو، امام حسین روا احمد وابن حبان وبرجال ثقات، فرمایا کہ ان سے امام احمد اور امام ابن حبان نے ثقہ راویوں کے ذریعے روایت کیا. نمبر تین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ روا الامام الطحاوی والحاکم وابو نعیم وابن سعد فی طبقات وابو عبید القاسم ابن سلام فی کتاب الاموال وروا عنہ الطحاوی حدیثا آخر والطبرانی حدیثا ثالثا. یہ تین روایتیں بیان کی کہ امام طحاوی، امام حاکم، امام ابو نعیم، ابن سعد نے طبقات میں، ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں روایت کیا. اس کے بعد چھٹے صحابی ہیں حضرت عبد المطلب بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب، آل حضرت فرماتے کہ روا انہو احمد و مسلم و نسائی، ان سے امام احمد، امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا. پھر فرمایا کہ ساتویں صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، ان سے امام طحاوی، امام حاکم، امام ابو نعیم نے روایت کیا. آٹھویں صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان سے امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا. گیارہویں صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، ان سے امام بخاری، امام مسلم اور امام طحاوی نے روایت کیا. تیرہویں صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حیدہ قشیرہ، ان سے امام ترمذی اور امام نسائی نے بیان کیا، اور امام طحاوی نے ایک اور حدیث بھی ان سے بیان کی. پندرہویں صحابی ہیں ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے امام احمد، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے بیان کیا. اس کے بعد بقیہ صحابہ کرام کے نام گنوائے، حضرت ہرمز یا کہسان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت بریرہ اسلمی، اور اس کے بعد ان کے حوالے بیان کیے. تو یہ اعلی حضرت علی رحمہ نے سر دست ایک سرسری نظر کے اندر 20 صحابہ کرام سے، بلکہ 20 سے زیادہ صحابہ کرام سے، جن جن محدثین نے بیان کیا ان کو ایک صفحے کے اندر بیان فرما دیا. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب فن حدیث پر اور متون حدیث پر اور روایات حدیث کے اوپر اتنی گہری نظر ہو. پہلے نمبر پر تو اس بارے میں کیا کیا روایتیں ہیں یہ معلوم، دوسرے نمبر پر یہ معلوم ہو کہ کس کس صحابی سے مروی، تیسرے نمبر پہ یہ معلوم ہو کہ کس کس محدث نے اس کو بیان کیا. ان تمام چیزوں کو اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ایک صفحے کے اوپر بیان فرما دیا. اس تمام کو بیان کرنے کے بعد اب اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اب یہ حدیث کے حوالے تھے، اب اس کے بعد کتب فقہ پر اعلی حضرت کی کتنی گہری نظر ہے اور کتب فقہ کے اوپر اعلی حضرت کی کتنی مہارت ہے اس کے بارے میں دیکھیں. اب اس کے بعد کتب فقہ سے کتنے کتنی کتابوں سے اور کتنے آئمہ سے اس کو بیان کیا فرماتے ہیں. اسی طرح آمائے علماء، مصر امام ابو جعفر طحاوی شرح معنی الاثار، امام شمس الائمہ سرخسی محیط، امام صدر شہید شرح جامع صغیر، امام برہان الدین فرغانی ہدایہ، امام حافظ الدین نصفی کافی، اور امام فخر الدین زیلعی تبیین، امام سمنانی خزانات المفتیین، علامہ یوسف چلپی ذخیرات العقبہ، محقق غزی منہ الغفار، مدقق علائی در مختار، اور فاضل رومی مجمع الانہور، اور سید حموی غمز العیون، اور ان کے غیر اس حکم کی یہی علت بیان فرماتے ہیں. یعنی کیا علت بیان فرماتے ہیں؟ کہ سادات کرام کی شان اتنی بلند ہے، سادات کرام کی شان بلند ہے کہ زکوٰۃ جو لوگوں کے مال کا میل ہے وہ ان پاک ہستیوں کو نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد پھر مزید اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے حوالے بیان کیے. امام ابو الحسن کرخی، امام ابو بکر جساس، امام حسام الدین عمر صدر شہید، امام علی بن ابو بکر مرغینانی صاحب ہدایہ، امام طاہر بخاری صاحب خلاصہ، امام سغناکی صاحب نہایہ، امام نصفی صاحب کافی، امام زیلعی شارح کنز، امام حسین بن محمد صاحب خزانہ، امام حمام محمد بن الحمام صاحب فتح، علامہ اتقانی صاحب غایت البیان، علامہ برجندی شارح نقایا، علامہ زین بن نجیم صاحب اشبا و بحر، علامہ عمر بن نجیم صاحب نہر، علامہ ابراہیم حلبی صاحب ملتقا، و علامہ محمد حسکفی صاحب در مختار، و مصنفان اختیار شرح مختار و فتاوی ہندیہ وغیرہ رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اعلیٰ حضرت رحمٰ نے یہ 18 کے قریب کتابیں بیان کر کے فرمایا کہ یہ سب فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کو مال زکات نہیں دیا جا سکتا، مال زکات حرام، بلکہ مال زکات پر جو عامل مقرر کیا جاتا ہے، جو وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اگر وہ غنی ہو تب بھی اس کے لیے زکات لینا جائز ہوتا ہے، لیکن بنی ہاشم کا اگر کوئی آدمی عامل بھی ہوگا تو اس کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ اب یہاں پر یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک تحقیق تھی، اپنے پورے کلام کا خلاصہ اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا جرم، یعنی لازمی طور پر ملاحظہ کیجئے کہ بکثرت علماء اصحاب متون و شروع و فتاوا اپنی تصانیف عظیمہ جلیلہ معتمدہ مثل قدوری و بدایہ و وافی و کنز و وقایہ و نقایہ و اصلاح و ملتقی و بدایہ و تنویر و کافی و شرح وقایہ و ایزا اشبہ در مختار طریقہ محمدیہ حدیقہ ندیہ خانیہ خلاصہ خزانہ المفتیین جواہر اخلاقی عالمگیری، یہ 22 کتابوں کا اعلیٰ حضرت نے نام بیان کیا۔ 22 کتابوں کا نام بیان کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان تمام کتابوں میں اس بات کا نام و نشان نہیں ہے کہ صدات کرام زکات لے سکتے ہیں، یعنی ان 22 بزرگوں نے یہ تو بیان کیا کہ زکات بنی ہاشم کے لیے لینا حرام، یہ کسی نے بیان نہیں کیا کہ ان کسی روایت کے اندر بھی یہ آیا ہو کہ بنی ہاشم کے لیے زکات لینا جائز۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 52 عبارتیں 52 عبارتیں اور 27 حدیثیں جن کی طرف فقیر نے اس تحریر میں اشارہ کیا بحمد اللہ اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمٰ نے اپنے صرف ایک اپنا ذہن کا استحضار بیان کیا کہ اس وقت میری نظر کے اندر یہ ساری حدیثیں، یہ حافظہ ذہانت علوم کی جامعیت اور علوم کے اندر گہرائی ہے کہ ان تمام حدیثوں پر اور ان تمام کتابوں پر اور ان تمام روایتوں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اتنی گہری نظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں، سب کی نقل سے بخوف تطویل دستکشی کی، یعنی صرف اس لیے حوالے تو بیان کر دیے لیکن عبارتیں ساری کی ساری اس لیے بیان نہیں کی کہ فتویٰ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فقاہت ہے۔ اسی فتوے کے اندر اور بھی بہت سارے امور ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیان فرمایا، انشاءاللہ عز و جل یہ ہم آئندہ کے سلسلے کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتاوی رضویہ کی فقاہت سے اعلیٰ حضرت کی علمیہ سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔